بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی اور سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گھرانہ لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ آپ کی محبت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں ہر ہفتہ لے کر آتے ہیں, اور ہمارا یہ پروگرام اسی طرح یعنی پہلے کی طرح روزے اول کی طرح جو ہے اسی طرح پسند کیا جا رہا ہے ناظرین, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی گھرانے کی بنیاد اگر محبت پر ہو تو وہ گھر سعادت مند ہوتا ہے, کیونکہ محبت وہ خوبصورت نعمت ہے کہ جسے خداوند متعال نے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صاحب فطرت اور صاحب شعور انسان میں اس محبت کے جذبے کو رکھا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ کسی دین و مذہب سے ہے, نہ کسی نسل و رنگ سے ہے, بلکہ ہر صاحب عقل ہر صاحب فطرت کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اپنے ہدف, اسے پانے کے ہدف جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, کوئی کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے, تو کوئی کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے, یا کوئی کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے. لیکن ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ان محبت میں ہمارا ہدف ایک مادی ہدف ہوتا ہے, تو بہت جلد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت پھیکی پڑنے لگتی ہے اور اپنا اثر کھونے لگتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر شخصیت الہی اور معنوی ہو, صفات و کردار میں بے بدیل و بے نظیر ہو, جسے دیکھ کر خدا کی یاد آنے لگے, جو مظہر خدا ہو, تو پھر دل خود بخود ایسے شخص کی طرف مائل ہونے لگتا ہے, اور اس کی محبت ایسے دل میں گھر کر لیتی ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو چھین نہیں سکتی ہے. ایسا محب میسا میں زبان بن کر زبان کٹنے کو تو تیار, زبان کٹنے کو تو برداشت کر لیتا ہے, لیکن گرمی محبت کو سردی میں تبدیل کرنے میں ذرا برابر بھی اسے برداشت نہیں کرتا اور اسے سرد نہیں ہونے دیتا ہے. تو ناظرین آج ہماری خوبصورت گفتگو کا موضوع محبت ہے, اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو آج محبت اور دوستی اور اس اہم اور خوبصورت موضوع پر ہوگی, اور ناظرین جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کسی بھی گھرانے کی بنیاد اگر محبت پر ہو, چاہت پر ہو, تو وہ گھر بہت ہی زیادہ سعادت مند ہوتا ہے. آئیے اسی خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں, اور اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم معصومہ نقوی صاحبہ, پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے ہیں اور اپنے قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید.
میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں عید غدیر کے مناسبت سے, اور آنے والے دنوں میں عید مباحلہ درپیش ہے. تمام ناظرین کی خدمت میں ان باسعادت ایام کو مبارکباد دیتی ہوں.
ہاں محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ, جیسا کہ مقدمے میں نے ناظرین کے سامنے بیان کیا کہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ محبت اور دوستی کے موضوع پر ہے, تو یہیں پر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ محبت اور دوستی کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق نہیں ہے, تو ہم اپنے دین کے اسے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, کتنی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے, یہ وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
جی, دین اسلام کے مجموعے کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک خاص مقام اور رتبہ رکھتی ہے دین کے اندر. بعض چیزیں جو ہیں اونچے مقام پر ہیں, بعض جو ہیں مساوی مقام کی حامل ہیں, اور بعض جو ہیں نچلے مقام پر فائز ہیں, اور یہ تمام چیزیں مل کر جو ہیں دین کے مجموعے کو تشکیل دے رہے ہیں. اسی دین کے اندر بعض ایسے مددگار پائے جاتے ہیں کہ جب انسان کی سعادت اخروی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہونے لگتا ہے, تو اب یہ ہاتھ پکڑنے والے یا مددگار کہہ لیں, یہ انسان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے صراط مستقیم پر لے آتے ہیں. تو اب ان مددگار اور ہاتھ پکڑنے والوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے دین کے اندر کہ اس اہمیت کو جب رسول خدا سمجھانا چاہتے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے, سوال کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور ایک حدیث میں نقل ہے کہ رسول اکرم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ دین کے اندر سب سے مضبوط دستگیرہ، ہاتھ پکڑنے والا اور امدادگر کون سا ہے؟ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، نماز سب سے اہم ہے اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. کسی نے کہا، روزہ سب سے اہم ہے اس لیے کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے سپر ہے. کسی نے کہا، حج، عمرہ، خمس، زکوٰۃ. اسی طرح سے مختلف جواب دیتے گئے. رسول اکرم مسکراتے ہیں. جب تمام لوگ خاموش ہو گئے تو پھر آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام عبادات اپنے اپنے انداز میں دین میں مقام رکھتی ہیں، لیکن سب سے مضبوط ہاتھ پکڑنے والا، سب سے مضبوط امداد کر خدا کی راہ میں دوستی، خدا کی راہ میں محبت، اور خدا کی راہ میں ہی بغض اور انات کا رکھنا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال انسان کے وہ ہیں جو اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں جو اس کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ اعمال قلبیہ کہ جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ان کا مقام زیادہ اونچا ہے اعمال جسمانیہ کے نسبت. اسی لیے جب رسول اکرم اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، تم لوگ بس نماز کو ادا کرنا، یا اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ اور خمس کو ادا کر لینا. مودت اور محبت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال قلبیہ بالکل روح اور جسم کی طرح، کہ جیسے روح ہمارے جسم کے اوپر غالب رہتی ہے، اعمال قلبیہ بھی اعمال جسمانی پر اور جسمیہ پر حاوی رہتے ہیں. اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، ان پر عقیدہ، ان پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے، تو یہ اعمال جسمیہ خود بخود بہترین انداز میں جو انسان انجام دے سکتا ہے اور ساری زندگی ان پر لاگو رہ سکتا ہے.
جی محترمہ معصمہ نقوی صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ خداوند متعال سے جب پیغمبر خداوند متعال نے پیغمبر سے کہا کہ اپنے امت سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے اہل بیت سے محبت کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بہت سے ہمیں ملتے ہیں، اور جب ہم اس بارے میں لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کے متعلق، تو ہر کوئی ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اہل بیت کو سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے سچے محب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جو ہم یہ ادعا کر رہے ہیں، اس میں ہم صحیح ہیں؟ اور پھر دوسری جانب سے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم جو جتنا اہل بیت کو چاہتے ہیں، آیا اتنا ہی اہل بیت بھی ہمیں چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، ادعائے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ عام معاشرے میں مثالیں دیکھ لیں کہ دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کون آگے ہے؟ تو یہاں پر تعداد جو ہے قلیل ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے بھی محبت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، حتیٰ کہ مسیحی، یہودی، ہندو، یہ بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. لیکن کیا واقعاً یہ محبت سچی محبت ہے؟ اگر یہ واقعی محبت ہوتی تو پھر ان کو دوسرے مذہب پر فائز نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ مسلمان ہونا چاہیے تھا. لہٰذا دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں. اب اس مقام پر کوئی ایسی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر جب ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہو کہ آیا یہ اس معیار پر اترنے کے بعد ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں. اور اگر ان معیارات پر نہیں اترتے تو پھر ہم یعنی اپنے آپ سے یہ طے کر لیں کہ ہم محب نہیں ہیں. اور محبت، یعنی سچی محبت، وہی ہے کہ قیامت کے دن خود اہل بیت پکاریں کہ یہ سب جو ہے ہمارے محب ہیں. اس کے لیے اب چند معیارات ہیں. سب سے پہلی جو کسوٹی ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اپنے محبوب کو کتنا یاد کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، علامت حب اللہ حب ذکر اللہ، کہ خدا کو یاد کرنے کی علامت ہی یہی ہے، ہم کتنا خدا کا ذکر کرتے ہیں. اگر خدا کو بھول جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں یا اپنے غموں میں، اور صرف جب انسان کو جب بہت زیادہ اشد کوئی پریشانی پڑ جائے تب اس کو اللہ یاد آئے، تو یہ محب نہیں ہے انسان، یہ خدا کو صرف ضرورت کے وقت یاد کر رہا ہے. تو اسی طرح سے کس انداز میں ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آیا ہم محبوب کو یاد کرنے کے بعد اس کے ہم رنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ انسانی فطرت ہے، وہ جب بھی جس سے محبت کرتا ہے کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو اس کے شبیہ بنا لے، اور اگر اپنے آپ کو اس کے شبیہ نہیں بناتا تو یہ سچا محب نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہمارے جوان، یعنی یہ جو لڑکے ہوتے ہیں 14-15 سال کے، دوستی میں بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جس سے ان کی دوستی ہو جائے اس حد تک اس دوستی پر پائبند رہتے ہیں کہ حتیٰ اس چیز کو جو پسند نہیں بھی کرتے، کیونکہ دوست میں وہ عادت پائی جاتی ہے، کوشش کریں گے اس عادت کو اپنا لیں۔ اسی لیے والدین سے کہا گیا کہ بچوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ دوستیوں میں یعنی ان کو اچھے دوست نصیب ہوں، اور اگر بری دوستیوں میں پڑ گئے تو اب ہمیں اپنی تربیت کے حوالے سے جو ہے شک رہتا ہے کہ کیا یہ بچہ اسی تربیت کا پابند رہے گا یا اپنی عادات کو بدل لے گا، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر برے دوست مل جائیں تو یہ بچہ اپنی عادات کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کس انداز میں اپنے محبوب کے ہم رنگ ہوتے ہیں؟ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اس کے شبیہ بھی ہو جاتے ہیں، اب سختیوں میں، مصائب میں، مصیبتوں میں اس کے قریب چلے جائیں۔ یہ بہت غلط بات ہے جو کبھی کبھی معاشرے میں سننے میں آتی ہے، ہم خود عوام کی زبان سے سنتے ہیں کہ مثلا، مثال دے رہی ہوں، شاید آپ نے بھی یہ جملات سنے ہوں کہ اتنے سال امام حسین نے ہمیں کیا دیا، ہماری یہ مراد پوری نہیں ہو رہی، اور ہم اتنے سالوں سے عزاداری کر رہے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، مولا نے ہمیں کیا دیا۔ لہٰذا اب مشکل میں پڑ کے، سختی میں پڑ کے یہ انسان اپنے امام سے دور ہو گیا، یا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، نعوذ باللہ، اتنی نمازیں ہم نے پڑھی، اتنے سجدے کیے، خدا نے اس کے بدلے ہمیں کیا دیا، جو چیز ہم مانگ رہے تھے وہ ہمیں عطا نہیں کی، بس خدا کو ہم سے محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم بھی برابر میں۔ تو یہ تمام جملات غلط ہیں، یہ تصور یا عقائد غلط ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچے محب ٹھہریں تو ہمیں اپنے ان تمام آئمہ، رسول اکرم، انبیاء کرام، خداوند عالم عز و جل کی ذات، کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کی اطاعت کریں، ان کو یاد کریں اور ان کے ہم رنگ ہو جائیں۔
جی محترمہ ماسمہ نقوی صاحب، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ واقعاً انسان اگر اپنے آپ کی، اپنی محبت کو پرکھنا چاہتا ہے اور واقعاً اس کی محبت کتنی پیور ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، تو ان تمام کسوٹی پر جو آپ نے معیار بتائے کہ اس پر جو ہے وہ رکھ کے اپنی محبت کو واقعاً اچھی طرح سے وہ پرکھ سکتا ہے۔ لیکن اب میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ محبت اور دوستی جس کے اہل بیت ہم سے طالب ہے یا جس کا خدا ہم سے طالب ہے، خوب اس کو اپنانے کے کیا راستے ہیں، کس طرح سے ہم اس محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس محبت کو اپنا سکتے ہیں اور اس طریقے کو اپنائے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے ہم اہل بیت اور خدا کی محبت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اس کے بارے میں آپ
صحیح دیکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اپنے دل کو اغیار کی محبت سے پاک کر دے،
جی،
غیروں کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اب کچھ لوگ اس جملے سے یہ مانی لیتے ہیں اور یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اچھا ہم پھر دنیا کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اسلام جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم مسیحیوں کی طرح رہبانیت اپنائیں اور بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دین میں یہ تھا کہ جو بہت زیادہ عابد اور زاہد ہوتے تھے دنیا سے بالکل دور ہو جاتے تھے، دنیا کی زینت سے، زیب سے، آرائش سے، آرام اور سکون سے، اور بیابانوں کی طرف چلے جاتے تھے اور کئی کئی سالوں کے چلے ہوتے تھے، اس عالم میں عبادت کرتے تھے۔ خداوند عالم کو یہ چیز جو ہے منظور نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے مومن کے لیے ہی اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور دنیا کی تمام خوبصورتیاں اسی کے لیے ہیں۔ لیکن خداوند عالم یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارے دل میں میرا گھر ہونا چاہیے، میرا مقام ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کا مقام جن سے میں محبت کرتا ہوں، ظاہراً وہ تمام لوگ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ہیں۔ تو اب میں کس انداز میں ان سے محبت کروں؟ اس انداز میں کہ اگر خدا نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، میں اس اطاعت کو اس لیے انجام دے رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم نے مجھے یہی فرمایا، یہی تعلیم دی، اور آئمہ علیہ السلام نے بھی اسی بات پر تاکید کی ہے۔ لیکن ایک مقام پر آ کر والدین کچھ ایسا امر دے دیتے ہیں، کوئی ایسا حکم دے دیتے ہیں جو ان تمام ہستیوں کے حکموں کے خلاف ہے۔ مثلا والدین راضی نہیں ہیں میں نماز ادا کروں، اب جب
حجاب نہیں کروں،
والدین کا حکم جو ہے خدا کے حکم کے مقابل آ گیا، تو یہاں پر والدین کی اس محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ میں محبت کرتی ہی اس نیت سے ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا، لہٰذا یہاں پر نماز کو ادا کیا جائے گا، والدین کی مخالفت کی جائے گی۔ یا پھر اسی انداز سے وہی حجاب کی مثال جو آپ نے دی، इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगी कि शोहर बीवी से कहे कि मुझे पसंद नहीं है तुम महफिलों में हिजाब के साथ जाओ, मुझे पसंद है तुम आराइश के साथ, जमाल के साथ, जीनत के साथ हाजिर हो। यहाँ पर शोहर की इताअत को किसने हुक्म दिया? परवरदिगार आलम ने। और कुरान मजीद हमें फरमा रहा है कि शोहर जो है घर का सरपरस्त है, ख़ानदान का सरपरस्त है, और इसकी इताअत हमारा फ़र्ज है। लेकिन यहाँ पर इताअत नहीं होगी, यहाँ पर नाफरमानी होगी। क्यों? इसलिए कि खुदा का जो हुक्म है वो जो है वो रोंदा जा रहा है।
लेकिन अफसोस के साथ हम आज के माशरे में देखते हैं कि आज की सोसाइटी में ख़वातीन अक्सर जो बेहिजाब होती हैं वो यही कह के कि हमारे शोहर को पसंद नहीं है, लिहाजा शोहर की जो इताअत वाजिब है लिहाजा हम हिजाब जो है नहीं करते दरअसल। लेकिन वो ये नहीं देखती कि जो शोहर ने हुक्म दिया है वो हुक्म दरअसल खुदा के हुक्म के मुकाबले में है। तो यहाँ पर खुदा का हुक्म जो है वो मुकद्दम है और हमें खुदा के हुक्म की तामील करना है, ना कि यहाँ पर अब शोहर के हुक्म की हमें तामील।
और नतीजा ये कि इस दुनिया को मोमिन वसीले के तौर पर इस्तेमाल करेगा। वसीला किस लिए? अगर हम इस दुनिया को हदफ और मकसद बना लेंगे तो फिर ये दुनिया हमारे दिलों में मोहब्बत का मकाम रखेगी, और इस दुनिया को हासिल करने के लिए इंसान हर तरह की कुर्बानी देगा। क्योंकि मोहब्बत की तारीफ यही है, जब मोहब्बत हो जाए इंसान इस मोहब्बत की खातिर हर चीज़ को फना कर देता है। कुर्सी से मोहब्बत हो गई, भाई को हम इस रास्ते में फना कर देंगे, भाई की मोहब्बत को। शोहरत से मोहब्बत हो गई तो ऐसे गुनाहों को अंजाम देंगे जिसकी वजह से इस शोहरत तक पहुंचा जाए। लिहाजा अगर दुनिया को हम मकसद और हदफ बना लेंगे, ये बात खिलाफ आदत मोहब है। अगर हम मोहब बनना चाहते हैं तो हमें अपने दिल को अग्यार की मोहब्बत से पाक करना होगा। खुद मैं उमर साथ की मिसाल दूं कि गड़बड़ कहाँ पर हुई है। मोहब था रसूल अकरम का एहतराम करने वाला, आयमा अहले बैत को चाहने वाला, लेकिन दुनिया की मोहब्बत इसको दूर ले गई सिरात मुस्तकीम से और ये मुनहरफ हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसको आशूर की शब से पहले एक रात अपने खेमे में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस गुनाह से जो है बाज आ जाओ, हम इसके बदले तुम्हें हर चीज़ अदा करेंगे। बहाना ले आता है, कहता है मौला मेरे बागात हैं, मेरे महल हैं, मुझे डर है कि अगर मैं आपका साथ देता हूँ तो हुकूमत इनको छीन लेगी। मौला फरमाते हैं हम इनसे अच्छे बागात तुझे अता करेंगे इसी दुनिया में। फिर कहता है नहीं, मेरे बीवी बच्चे भी कूफे में हैं, और अगर मैं आपका साथ देता हूँ तो यहाँ पर बीवी बच्चों को कत्ल करने का खौफ है मुझे कि इन्हें कत्ल ना कर दे कोई। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं तुझे दुनिया की मोहब्बत ले डूबी है। कहाँ पर? वो असहाब जो हर चीज़ से गुजर गए और इमाम के रास्ते में, हत्ता के आखिरी जुमला जो इन असहाब के हैं कि अगर हज़ार दफ़ा हमें दोबारा ज़िंदा किया जाए हम दोबारा हाजिर हैं हज़ार दफ़ा इमाम के रास्ते में मौत से हमकिनार हों। तो सबसे पहली शर्त यही है मोहब बनने के लिए कि अपने दिल को अग्यार की मोहब्बत से पाक करें। और कभी कभी देखें औलाद भी इंसान को सिरात मुस्तकीम से मुनहरफ कर देती है। औलाद की मोहब्बत फ़र्ज है हमारे ऊपर, औलाद के साथ शफ़क़त, लेकिन कभी कभी इंसान को हज़रत नूह की तरह इस मुनहरफ औलाद को दरिया में छोड़ना पड़ेगा और ख़ुद फिर कश्ती नजात पर सवार होना पड़ेगा। कभी कभी इंसान को मुनहरफ बीवी का साथ छोड़ना पड़ेगा, वो बीवी जो हज़रत लूत की बीवी की तरह दुश्मनों का साथ देती है और खुदा के दुश्मनों के साथ है। दूसरी शर्त यह है कि इंसान जो है अपनी शनाख्त और मारिफत को ज़्यादा करे। जितने हमारे वजूद के अंदर शनाख्त और मारिफत ज़्यादा होगी उतना ही हम अपने परवरदिगार के करीब हो जाएंगे और उन तमाम चीज़ों के करीब जिनके करीब हमें होना चाहिए, और आखिरत में ये तमाम चीज़ें हमारे काम आएंगी। एक छोटी सी मिसाल दूँ, बहुत बड़े आलिम दीन थे, खुदा की नेमतों को हत्ता के ज़रीफ़ नेमतों को बड़े गौर से देखते थे। आगा करायती इसी जुमेरात को अर्ज़ कर रहे थे अपने दर्श में कि मेरे वो उस्ताद फरमाते हैं कि तस्वर करो अगर हमारी ये भवें आंखों के नीचे होती तो इंसान कितना बदसूरत लगता। लिहाजा कोशिश करें कि इन छोटी छोटी नेमतों का, अलबत्त तमाम नेमतें बड़ी हैं, इनको अपने जहन में लाएं और उसके बाद इन नेमतों की मारिफत हासिल करने के बाद हम खुद ब खुद परवरदिगार आलम के करीब तर होते जाएंगे। और अगली शर्त यह है कि फिर जब इन हस्तियों की शनाख्त और मारिफत हासिल हो गई तो अपने अमल के ज़रिए इनके साथ राबता कायम करें। मुतअस्सिफाने अफसोस के साथ हमारे मुआशरे में बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो गई है। ये लोग अमल के दामन को छोड़ देते हैं। ऐसे पीर हैं, ऐसे बुजुर्गान हैं जो नादान मोमिनों से कहते हैं कि हम आपकी मुलाकात ख्वाब में इमाम ज़मान से कराएंगे, आप हमें इतनी दौलत अपनी दे दें हम ख्वाब में ये काम आपके लिए अंजाम दे देंगे। या फिर कब्रिस्तानों में रियाजतें हैं, उल्टे सीधे चिल्ले हैं ان چیزوں سے ہم اہل بیت کے کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے.
جی.
اگر ہم نے اہل بیت کے قریب ہونا ہے تو اپنے اعمال اور اپنے عمل کے ساتھ, اور اگر اس کام کو انجام دے لیں گے تو ہمیں یقین رہے ہم ہر حال میں اہل بیت کے, رسول اکرم کے, خداوند عالم کے قریب ہیں. اور ایسے لوگ جو یعنی اگر ان کی ظاہری حالت کو دیکھا جائے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ ڈھنگ کا لباس ہے, نہ صحیح شکل و صورت ہے, جسے کہتے ہیں کہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے, آج اگر اپنے معاشروں میں ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو کوئی ایسی شرط ان میں نہیں پائی جائے گی کہ ہم کہیں کہ یہ مومن ہے اور خدا کا ماننے والا ہے. اور کچھ محب جو ہیں ان لوگوں کے پیچھے ان کے واسطے سے چاہتے ہیں کہ امام زمان سے ملاقات کریں. تو انشاءاللہ کہ ایسی بات نہ ہو اور ہم لوگ کوشش کریں اپنے اعمال کے ذریعے اپنے تمام محبوبوں کے قریب ہو جائے.
یعنی وہ چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جو ہمیں خدا اور اہل بیت سے زیادہ نزدیک کر سکتی ہے, وہ ہمارا اپنا عمل ہے. یعنی ہم اپنے عمل کے ذریعے جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ اہل بیت تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ماسمہ نقوی صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اگر اجازت دے تو ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین, ہماری یعنی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائیے گا نہیں, بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
محبت, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر باضمیر انسان محبت اور چاہت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ انسان کا فطری میل اور رجحان ہے کہ وہ خود کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ یہی خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کیا جائے, دوسرے لوگ بھی اسے پسند کریں, کیونکہ محبت اور چاہت انسان کو شادمان اور خوشحال کرتی ہے, دل و جان کو حیات بخشتی ہے. محبت ایک ایسا الہی تحفہ ہے جو انسان کی فردی اور اجتماعی زندگی, خاص کر گھریلو زندگی کو بھی مضبوط اور پائیدار بنا دیتا ہے. اگر ایک گھر کے سارے افراد کے درمیان ہمدردی, مہربانی, ایثار وغیرہ جیسی اخلاقی فضیلتوں کو رائج کرنا ہو, اور اخلاقی اور غیر اخلاقی صفتوں سے گھر کو پاک و صاف کرنا مقصود ہو, تو وہ صرف محبت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. خداوند کریم نے ایک گھر کی بنیاد رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور چاہت ہی کو سر فہرست قرار دیا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے سکون اور آرام کے لیے تمہارے درمیان سے ہم جنس خلق کیا ہے, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت برقرار کی ہے.
وقفے کے بعد ناظرین, ایک بار پھر گھرانہ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. جیسا کہ ہماری گفتگو محبت کے موضوع پر چل رہی تھی, اور ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ واقعاً اگر انسان خدا اور اہل بیت کے قریب ہونا چاہتا ہے, ان کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے عمل کے ذریعے ان سے قریب ہو سکتا ہے, ان کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے. آئیے معصومہ نقوی کی طرف چلتے ہیں اور ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ, جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ واقعاً اہل بیت کی محبت اور خدا کی محبت کو اگر واقعی انسان حاصل کرنا چاہتا ہوتا تو اپنے عمل کے ذریعے جو ہے اسے حاصل کر سکتا ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ واقعی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور سچے محب بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر جو ہے وہ محبت نہیں پائی جاتی, اور اکثر یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جیسے ہم محبت کرتے ہیں, جیسے ہم خدا اور اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں, ان کی محبت ان سے محبت کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے اندر وہ معرفت اور وہ محبت نہیں پائی جاتی ہے. تو یہاں پر انسان کیا کرے, کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر اس معرفت کو پیدا کرے, اس محبت کو پیدا کرے, یا کس طرح سے ان کے اندر اس معرفت اور محبت کو منتقل کرے, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
صحیح, میں رسول اکرم کی حدیث سے شروع کروں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم، حب اہل بیتہ و قراءت القرآن۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو تین خصلتوں کی بنا پر، انبیاء کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، اور پھر تلاوت قرآن کے ذریعے۔ دیکھیں خواہش ابنم، ہم اب اپنے گھروں میں جب رجوع کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جس انداز میں ایک نازک روح کا حامل ہوتا ہے، اور والدین جس انداز میں اس کے جسم کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ اس کی روح کی طرف بھی اسی انداز میں توجہ دیں۔ بہت سے ایسے اوقات ہیں کہ ہم ماں ہونے کے ناطے مثلا ہم لوگ شاید اس طرح سے ٹائم نہ دے سکیں، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو اب بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم انہیں مختلف جو ہے کہانیوں کی کتابیں لا کے دے دیتی ہیں۔ یہاں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہمارے گھر اس وقت بھرے ہوئے ہیں مختلف قسم کی ایسی کہانیاں جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے مثلا یہ وائٹ سنو ہے، سنڈریلا ہے، سپر مین ہے، اس طرح کی الٹی سیدھی ایسی کہانیاں جو شروع سے ہی بچوں کے ذہنوں میں، بچے کا ذہن بہت ہی معصوم ہوتا ہے اور وہ جس چیز کو پڑھتا ہے اور اگر اس سے محبت ہو جائے تو وہ پائیدار رہتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کن افراد کی محبت جو ہے منتقل کر رہے ہیں ان کے وجود کے اندر، اور محبت کا اظہار اسی انداز میں ہوتا ہے کہ اب بچے کو چاہیے اگر پینسل بھی خرید رہے تو انہی شخصیات کی تصویریں ہوں، قمیض خریدے گا تو قمیض پر بھی انہی کی جو ہے تصویر نصب ہو، بیگ ہے، جیومیٹری باکس ہے، اور دکانیں بھی ہماری ماشاءاللہ سے بھری ہوتی ہیں انہی اقسام کی چیزوں سے۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام کے قول کے مطابق یہ عمر اتنی حساس عمر ہے، آپ اس عمر میں جو بھی بچے تک منتقل کریں گے پتھر کی لکیر ہے۔ لہٰذا رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ تین عادات کے ساتھ ان کی تربیت کرو، سب سے پہلے انبیاء کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ ہم اگر زحمت کرتی ہیں اور یہ کہانیاں لے کر آتی ہیں بچوں کے لیے، کیا بہتر نہیں کہ ان کی جگہ انبیاء علیہم السلام کی کہانیاں یا قصے اگر ہم لوگ فراہم نہیں کر سکتے، خود بیٹھ کر رات میں بچوں کو سنائیں، روز ایک نبی کی داستان جو ہے بچے کو سنائی جائے، تاکہ کم از کم اگر اس نے کسی کو ہیرو بنانا ہے تو یہ شخصیت واقعی ہو، اور ایسی شخصیت جو اس کی زندگی میں اگر اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے تو فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ اور اسی انداز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نہ صرف بچپن میں، اگر آپ ان کو صحیح انداز میں رہنمائی دیں، یہ محبت ہمیشہ کے لیے پروان چڑھتی ہے، بلکہ اس بچپنے سے بہت پہلے، ابھی یہ لوگ شاید وجود میں بھی نہ آئے ہوں، والدین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے سچی محب ٹھہرے تو اس کو اس زمانے سے جو ہے تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لقمہ حلال، گھر کے اندر اگر لقمہ حلال نہیں پایا جاتا تو یہ گھر کی اولاد پر جو ہے تاثیر رکھے گا۔ اب لقمہ حلال سے مراد لازمی چیز، البتہ یہ تمام چیزیں لازم ہیں لیکن اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، مثلا اب کہیں کہ جی رشوت نہ لیں یا پھر مال میں جو ہے باقی پائی جائے، اس کے علاوہ جو لوگ خمس و زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے یقیناً ان کا مال جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے بیوی بچوں کو جب ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے تو لقمہ حرام سے بھرا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف محبوں کی بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور اگلا مرحلہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہی حمل کا زمانہ ہے۔ یہ 9 مہینے کہنے کو شاید چند مہینے ہوں لیکن اولاد کے اوپر بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں تربیت کے حوالے سے، اور نہ صرف ماں کی ہر طرح کی خصلت اولاد کی عادت میں شامل ہو جائے گی بلکہ اس کی روح اور روان میں جو عقائد پائے جاتے ہیں وہ بھی متاثر کرتے ہیں اپنے بچے کو۔ اسی لیے رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اشقی و من شقیا فی بطن امہ بس سعید و من سعیدہ فی بطن امہ، شقاوت جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے ہی آئے گی، شقی انسان ماں کے بطن سے ہی شقی ہے اور سعید انسان ماں کے بطن سے ہی خوشبخت اور سعید ہے۔ اس کا دار و مدار والدین کے اپنے اس رفتار اور اچھے کردار کے اوپر ہے۔ اور اگلا مرحلہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اگر ناظرین اس آیت کی طرف رجوع کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اس آیت میں بعض ایام کو میاں بیوی کے رابطے کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور افسوس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا بھی مثلا واسطہ احکام دین سے پڑتا ہے، خواتین آ کے جب مسائل پوچھتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان دینی اور شرعی احکام کا ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس انداز میں ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہمارے بچے بھی محب قرار پائیں، تو مولا علی علیہ السلام کی ایک روایت یہاں پر سناؤں گی کہ اگر ان ایام میں بچہ جو ہے وجود میں آتا ہے، وہ کبھی بھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا، نہ صرف محب اہل بیت بلکہ نہ محب رسول نہ محب خداوند عالم۔ اس کے دل میں آپ جتنی مرضی اس پر تربیت کے حوالے سے محنت کر لو، اس کے دل میں یہ محبت جگہ نہیں بنا سکتی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں اور موارد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آشنائی کے ذریعے قریب کریں۔ ٹھیک ہے مجالس میں بچے شرکت کرتے ہیں یا محافل میں، میلادوں میں، لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، والدین کو الگ سے گھر میں بھی ان پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ آشنائی زیادہ مشکل نہیں ہے، ہم اہل بیت کے بچپن کی جو کہانیاں ہیں اور بچپن کے جو واقعات ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بیان کریں اور ان کو مقایسہ کریں کہ دیکھیں اس عمر میں اہل بیت کے گھرانے کے بچے ان عادات کے حامل تھے، ان اچھے کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اب یہ والدین کا اپنا ذائقہ اور حسن مثلا انتخاب ہے کہ وہ کیا ان کتابوں کے ذریعے بچوں کو آشنا کرتے ہیں یا خود محنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بچوں کو جب ان شخصیات کے ساتھ ہم بچپن سے ہی آگاہ کریں گے اور قریب لائیں گے، تو یہ جو محبتیں ہیں یہ دلوں میں اس طرح سے بیٹھ جائیں گی کہ کبھی بھی کسی بھی شرائط کے تحت یہ محبتیں دلوں سے نکل نہیں سکتی۔
جی، اور واقعی اگر والدین جو ہیں یہاں پر چالاکی سے کام لیں اور انہیں خوبصورت کہانیوں کو جو یہ قصے قرآن میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، واقعی بچوں کے انداز میں، بچوں کے سن کے مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان چھوٹی خوبصورت کہانیوں کو مثلا بچوں کے لیے پیش کریں، بیان کریں، تو بہت زیادہ گہرا اثر، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، بچوں پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور ہمیشہ جو ہے یہ کہانیاں ان کے ذہن میں منقوش رہتی ہیں اور پھر ہمیشہ یہ انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ تمام محبتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو آیا تاریخ میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ اہل بیت بھی جو ہیں ویسے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کلپ دیکھنے کے بعد آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ محترم ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی کلپ ہماری ٹیم کی جانب سے تیار ہے، اسے دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں علی حیدر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا اس پروگرام گھرانہ میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ہم آج پھر آپ کی ملاقات ایک ہستی سے کرانے جا رہے ہیں کہ جن کا نام ہے اقبال حسین میر، کے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آئیے اب ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے گھرانے کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جناب اقبال حسین میر صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک گھر میں جو ماں باپ اور والدین محبت کرتے ہیں اور خود گھر کے گھریلو زندگی میں جو محبت و پیار ہوتا ہے، اس کا ایک بچے کی تربیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی جناب علی، کہ مولا امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں باپ پر تین حقوق ہے اپنے فرزند پر، اور ان میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اور تربیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ محبت تعلیم و تربیت میں ایک گہرا اور عمیق اثر ڈالتا ہے۔ محبت کے بارے میں مختصر یوں کہا جائے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے والدین جو اپنے والدین اپنے بیٹوں کو اپنی صلاحیتیں جو ہے ان تک منتقل کرواتے ہیں. یعنی محبت ایک ایسا وسیلہ ہے, یا استاد کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے جو اپنے تمام معلومات اپنے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں. یہ محبت کا کمال ہے. اور محبت کا کمال یہ بھی ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ جس خانوادے میں بھی مہر محبت, جو خانوادے مہر محبت سے خالی ہوتے ہیں, ان میں جو بچے پرورش پاتے ہیں, تعلیم و تربیت پاتے ہیں, ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سے نفسیاتی مشکلات میں مبتلا ہے, اور اکثر وہ شرارتی بچے ہوتے ہیں. اور وہ بچے جو ان جیسے خاندانوں میں تربیت پاتے ہیں, وہ کل سماج کے لیے درد مند کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہم آج کل یورپ جو ہے, یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے, یورپ کی مثال ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر بچوں کو یا تو بورڈنگ سکول میں بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی وہی گزارتے ہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کے محبت سے, مہر محبت سے, شفقت سے لا تعلق رہتے ہیں. بعد میں وہی بچے سماج کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہاں پر جو غیر انسانی اصولوں کے بنا پر جو وہاں پہ بچوں کی تولید کی جا رہی ہے, پیدائش کی جا رہی ہے, وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے محبت سے لا تعلق رہتے ہیں, جس کی بنا پر وہاں پر وہ بچے بعد میں سماج کے لیے بہت ہی خطرناک بنتے ہیں. اور اگر ایسے خاندان میں لڑکی پرورش پا رہی ہو, دختر پرورش پا رہی ہو, تو کل وہ بچی جو ہے اچھی ٹھیک ڈھنگ سے شوہرداری نہیں کر سکتی. اور اگر بچہ تربیت پا رہا ہو تو وہ بڑا ہو کر ایک خانوادہ کو نہیں چلا سکتا, وہ ایک خانوادہ کو مینیج نہیں کر سکتا. یہ مشکلات ہے اس خانوادے میں جہاں تربیت کے ساتھ ساتھ مہر محبت نہ ہو. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فرمودات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, انہوں نے بارہا اپنے حدیثوں میں اپنے اصحاب کو تلقین فرمائی ہیں کہ بچوں سے مہر محبت سے پیش آیا کریں. اور جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو اگر بچوں سے ملاقات ہوتی تھی تو ان بچوں کو بوسہ کرتے تھے. اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے. لہذا یہ اقوال, یہ قول جو ہے ہم کو اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے اصحابوں سے تلقین کی ہے کہ بچوں کو اپنی گود میں لیا کرے اور ان کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آیا کریں اور ان کو کاندھوں پہ سوار کیا کریں. لہذا میں مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں محبت ایک محور کی حیثیت رکھتا ہے.
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم
جناب اقبال حسین میر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایک گھریلو زندگی میں محبت کا اثر ان کے بچوں پر کس طرح سے پڑتا ہے اس کی وضاحت کی ہے. اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں مہر و محبت بنائے رکھیں اور ہم آشتی اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. ناظرین اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. اور واقعی ایک گھر میں اگر والدین اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ محبت بچے کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے, اور ایک بچے کی شخصیت بنانے میں والدین کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہے. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے اپنا آگے سوال, ان سے مزید سوال پوچھتے ہیں. جی محترمہ معصمہ نقوی صاحبہ, واقعی جیسا کہ کلپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ واقعی اگر والدین اپنے بچوں کی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں اور اسے اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اسے معاشرے میں ایک باشخصیت انسان بنانا چاہتے ہیں تو محبت جو ہے والدین کی کافی جو ہے وہ اثر انداز ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
بس یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں والدین جب صحیح انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو یہ محبت واقعا جو ہے اثر انداز ہے. اور اگر خود میاں بیوی گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں, اور مثلا ہم کوشش یہ کرتے ہیں زیادہ تر بچوں کو امر کریں اور حکم دیں, لیکن بچہ جو ہے اس کی عادت ہے وہ ہمیشہ تقلید کرتا ہے. وہ دوسروں کے رویے کو دیکھے گا, ان کے رفتار کو دیکھے گا, اس رفتار کو اپنانے کی کوشش کرے گا. تو گھروں کے اندر حکمیہ انداز نہیں ہونا چاہیے. خود اگر ماں باپ اپنے رفتار کو، اپنے کردار کو صحیح رکھتے ہیں بچوں کے سامنے، تو یہ خود بخود ہر چیز جو ہے ان تک منتقل ہوتی رہے گی۔ اب چاہے یہ اہل بیت کی محبت کے عنوان سے ہو کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں محرم اور سفر کے ایام میں کس طرح ہمارے والدین عزاداری میں مشغول ہیں، تو یہ خود بخود محبت اور شوق جو ہے ان کے دلوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اور اسی انداز میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب بچی جو ہے اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ جب گھر سے باہر جاتی ہے کس انداز میں اسلامی شعائر کی پابند ہے اور حجاب اسلامی کو رعایت کرتی ہے، تو اب جب وہ جب تک وہ سن تکلیف تک پہنچے گی خود شوق کے ساتھ اس چادر کو سر پہ اوڑھنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس کے بالکل برعکس جب بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ چادر کو پسند نہیں کرتی، تو خود بخود چادر کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ اس کو جو ہے اس شاعر اسلامی کی طرف لا سکے۔
جی محترمہ مسمہ نقوی صاحبہ، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آیا واقعی تاریخ میں بھی ہمیں کچھ ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت بھی جو ہیں وہ بچوں سے بے پناہ جو ہے وہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
جی محبت کا خود قاعدہ اصول ہی یہی ہے کہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، متقابلتاً ہوتی ہے۔ اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں اس محبت کی جگہ ہونی چاہیے، تو یقیناً آئمہ علیہم السلام بھی ان بچوں سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں جو ان کے محب ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے اگر سن بلوغ تک نہیں پہنچا تو یہ تو بہت زیادہ معصوم ہے، اور اگر محبت کرتا ہے تو آئمہ کہیں بڑھ کر، شاید ہم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ان سے محبت کریں گے۔ آیا ہے ایک واقعے میں، حدیث میں نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی گلی سے گزر کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کھیل میں مصروف ہیں۔ رسول اکرم آگے بڑھتے ہیں اور ان بچوں کے درمیان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور مستقل اس کو پیار کرنا شروع ہو گئے، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ماتھے پر بوسا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ جو اصحاب آپ کے ساتھ تھے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے تمام بچوں میں سے اس بچے کے ساتھ اس قدر اظہار محبت کیوں کیا حالانکہ ہم اس کو نہیں جانتے؟ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اسی گلی سے گزر رہا تھا تو میرے حسنین جو ہیں یہاں پر کھیل رہے تھے اس گزرگاہ میں، میں نے دیکھا میرا حسین کھیلتے کھیلتے آگے بڑھ رہا ہے اور یہی بچہ میرے حسین کے پیچھے آ کر خاک پا کو اٹھاتا ہے، آنکھوں سے اور چہرے سے لگاتا ہے اور اس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے میرے حسین کے حوالے سے، لہٰذا مجھے بھی جو ہے متقابلاً اس سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جان لو جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ بچہ میرے حسین کے انصار میں ہوگا اور اس کے ساتھ شہید ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ اگر نقل کروں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، کہتے ہیں مولا کے سامنے ایک دفعہ ایک ایسا گھوڑا لایا گیا کہ اس گھوڑے پر کسی کو بیٹھنے کی جرأت نہیں تھی، جو اس گھوڑے پر سوار ہوتا تھا فوراً ہی یہ گھوڑا اس کو پٹخ کے زمین پہ پھینک دیتا تھا اور کسی کے ہاتھ سے رام ہونے کے لیے تیار نہیں تھا یہ گھوڑا۔ امام علیہ السلام اسی انداز میں دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے کہ ایک 7 سال کا بچہ آپ کے قریب آتا ہے اور دامن کو کھینچ کے کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گھوڑے کو رام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑے لوگ جو ہیں رام نہیں کر سکے، تم کس انداز میں اس گھوڑے کو رام کرنا چاہو گے؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ اب اگر اس پر سوار ہو جاؤں گا تو مجھے یقین ہے یہ رام ہو جائے گا۔ امام پوچھتے ہیں کہ اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے مولا میں ابھی 100 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھ کے آ رہا ہوں اور اس صلوات کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اس گھوڑے کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں محب اہل بیت ہوں اور آپ کے خاندان کا چاہنے والا ہوں۔ امام جب اس کلام کو سنتے ہیں تو فوراً اجازت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم چڑھ جاؤ اس گھوڑے پہ اور اس کو رام کر کے دکھاؤ۔ تمام لوگ اس تماشے کو دیکھتے ہیں اور کیا دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے جب اس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نہ صرف وہ گھوڑا اس بچے کو زمین پر نہیں پٹکتا بلکہ اس انداز میں رام ہو جاتا ہے کہ اتنا یہ بچہ اس گھوڑے کو بھگاتا ہے کہ وہ گھوڑا تھک جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام اس بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آج تم مجھ سے جو چاہو گے میں اپنے مال سے تمہیں ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دو تین ایسی مثالیں تھیں.
بہت بہت شکریہ ماسمہ نقوی صاحبہ, بہت اچھے.
بس آخر میں کہنا چاہوں گی کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی بھی اگر مثال دوں, جب حضرت عباس آخری دفعہ میدان میں جا رہے تھے. ماسمہ نقوی
صاحبہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. محترم ناظرین, امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئے گی. اگلے پروگرام تک آپ کو خدا کی امان میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.